امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام کل جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تھا اسی سے آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، مدینہ منورہ میں مذہب تشیع کا جو بیج بویا گیا اور پھر اس بیج سے مذہب تشیع کا جو پودا نمودار ہوا، پھر ایک تناور درخت کی شکل و صورت اختیار کرتے کرتے اس کی شاخیں مدینہ، یمن، یثرب و بطحا کے صحرائی قبائلوں اور وہاں سے پھر بصرہ و کوفہ تک اس کی شاخیں پہنچیں، اس کا سایہ پہنچا، اس کے پھل پہنچے اور پھر بنو امیہ و بنو عباس کے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود یہ اسی آب و تاب اور صداقت و عظمت و شرافت لیے مذہب تشیع مغلیہ دور اور مغلیہ سلطنت میں اس نے قدم رکھے اور دربار مغلیہ میں ہمارے انتہائی صاحب علم اور با فضیلت با بصیرت اور انتہائی نڈر علماء کی جن میں سر فہرست علامہ شیخ محمد نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا کردار ادا کیا. خود ان کی ذاتی شخصیت بہت ہی فضائل کی حامل رہی اور تمام تر جبر و تشدد کے ماحول میں انتہائی حلم و بردباری کے ساتھ اپنے علم کے سہارے اور حضرت صاحب الامر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت و تائید کے سہارے مذہب حقہ کا دفاع کرتے رہے. گرچہ پورے دربار میں یہ حضرات اکیلے اور تنے تنہا ہوتے تھے، لیکن ان اللہ مع الصابرین، علی مع الحق والحق مع علی، خدا اور اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. لہذا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظہیر الدین محمد بابر کا دور آیا اور تاریخ کے یہ الفاظ ہے کہ یہ شخص انتہائی محب اہل بیت اور عاشق اہل بیت علیہ السلام تھا اور جب یہ ظہیر الدین محمد بابر 925 ہجری میں یہ کابل وغیرہ فتح کرتے ہوئے 930 ہجری میں ہندوستان میں داخل ہوا, تو اس نے جب وہاں اپنی حکومت قائم کر لی اور دہلی میں متمرکز ہو گیا, تو آپ دیکھیے اس کی عقیدت کہ جتنے بھی قیمتی نوادرات اور قیمتی تحائف تھے اس نے مدینہ منورہ, مکہ معظمہ, نجف اشرف اور کربلا معلہ بھیجوائے. اور اسی کے ساتھ ہی یہ بات طے ہے, ایک اٹل تاریخی حقیقت ہے کہ چاہے بابر کا دور ہو, جہانگیر کا دور ہو, اکبر کا دور ہو یا ہمایوں کا دور ہو, ہر دور اور ہر زمانے میں یہ تو حقیقت ہے کہ اہل سنت علماء اور عوام کی اکثریت غالب رہی ہے, لیکن یہ اقلیت میں ہونے کے باوجود تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ انتہائی ممتاز و منفرد صاحب علم, بصیرت کے حامل اور سنجیدہ شخصیت اور کردار کے مالک ہوا کرتے تھے. یعنی تمام تر تعصب کے باوجود, تمام تر کفر کی انہوں نے جو ہے وہ فتوے لگائے, لیکن کفر کے فتوے لگانے کے باوجود, تہمتیں لگانے کے باوجود, سزائیں دلوانے کے باوجود, جو ایک شیعت کا جو ایک نورانی چہرہ تھا اور شیعہ علماء کی ایک پاک و پاکیزہ جو ایک شخصیت اور کردار تھا, کبھی بھی اس کے اوپر حرف نہیں آیا. اس طریقے سے شیعوں نے بہت ہی ایک پاکیزہ زندگی اور ایک صحیح کردار والی زندگی ہمیشہ انہوں نے گزاری, اور یہ صرف صدقہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کا. اور ہم ان کی سیرت کو دل و جان سے اس لیے عزیز رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا خمیر انہی کی ولایت کے نور سے بنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے آیت الکرسی میں کہ جو بھی ایمان لا کر اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ظلمتوں اور تاریکیوں میں نہیں رہنے دیتا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر احسانات کرتا ہے مومن پر, اور اسے ظلمت اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لہذا شیعوں کی ایک بہت بڑی تعداد بابر کے دور میں بھی فوج میں رہی, بڑے بڑے امرا اور فوجی افسران بابر کی فوج میں شامل تھے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب اسی مغلیہ دور حکومت ہی میں, جونپور کا نام سے ظاہر ہے کہ سبھی واقف ہیں, اس وقت کا جونپور اس وقت کے جونپور میں تو بہت ہی فرق ہے, اتنی بڑی سلطنت تھی کہ کول, قنوج, ترہٹ اور بہار, یہ پوری ریاست پر مشتمل تھا جونپور. تو اسے جو ہے وہ شرقیہ کے نام سے کہا جاتا تھا. جتنے بھی سلاطین شرقیہ یعنی سلاطین جونپور گزرے ہیں سب کے سب شیعہ اس میں عشری تھے. یعنی دیکھیں یہ مقام شکر ہے واقعا, یعنی آپ کی زبان سے جو سبحان اللہ نکل رہا ہے یہ ہمیشہ ہماری ورد زبان ہونا چاہیے. خدا کا معجزہ ہے یہ, آئمہ علیہ السلام کی نظر لطف و کرم اور عنایت اور اللہ کا وعدہ اور جناب سیدہ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ کہ تمام کے تمام سلاطین شرقیہ شیعہ اثنا عشری عقیدے کے حامل, اور انہوں نے جونپور کو اتنی ترقی دی کہ اسے جو ہے وہ مشرق کا شیراز کہا جاتا تھا, شرق شیراز. اور بہرحال ان کے دور میں جونپور میں جہاں اور علمی مراکز اور مسجدیں قائم ہوئیں وہاں متعدد امام بارگاہ بنوائے گئے, کہتے ہیں کہ جن کے آثار اور وہ عمارتیں اور وہ امام بارگاہیں اب تک اگرچہ بہت پرانی اور خستہ حال ہیں لیکن اب تک موجود ہیں. ظہیر الدین بابر مرزا کے بعد دور شروع ہوتا ہے اس کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کا. کٹر شیعہ محب اہل بیت, لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور شروع ہی میں اس جونپور کے ارد گرد جو ریاست اور حکومتیں تھیں وہاں کے بادشاہوں حکمرانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس حد تک اس کی حکومت کو کمزور کیا کہ یہ سندھ سے کابل گیا. کابل میں اسے دور مغلیہ کا ایک بہترین نوجوان سپاہی بیرم خان ترکمان ملا. بیرم خان ترکمان پیدائشی طور پر شیعہ, اس کا پورا خاندان شیعہ تھا. اس نے اسی محبت اہل بیت کی بنیاد پر کہ جس کا نور ہماری پیشانی پر چمکتا رہتا ہے الحمدللہ پہچانا, اور بیرم خان ترکمان نے کہا کہ دیکھو ہمارا تمہارا دین و مذہب, شناخت اور پہچان اور افتخار و فخر ایک ہی چیز ہے, محبت علی. لہذا میرا تمہارا یہ مشورہ ہے کہ اگر دوبارہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ شاہ صفوی ایران تہماسب, اس سے مدد لے لو. ظاہر ہے کہ شیعہ حکومت ہے, یقیناً جو وہ تمہاری مدد کرے گا. ہمایوں نے اس کا مشورہ قبول کیا. اب یہ ہمایوں بیرم خان ترکمان اور اپنے 21 ساتھیوں کے ساتھ کابل سے روانہ ہوا. یہ خراسان پہنچے, خراسان سے سیستان, سیستان سے ہرات, اور پھر ہرات سے مشہد مقدس حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کی. اور تاریخ کہتی ہے کہ شاہ تہماسب صفوی اتنا جو ہے وہ فرشناس انسان تھا کہ اگرچہ ہمایوں تخت حکومت پر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پورے جاہ و جلال و کر و فر کے ساتھ شاہی سلطنت نے پورا استقبال کیا سرحد سے لے کر مرکز تک. اور بالآخر پھر بیرم خان نے جب ان کی ملاقات کروائی ہے تو اب مسئلہ یہ آیا کہ جو عمرا اور مشاورین حکومت تھے انہوں نے سخت مخالفت کی, کہا کہ ایک شخص کی خاطر ہم پوری صفوی حکومت کو داؤ پر نہیں لگا سکتے. لیکن شاہ تہماسب نے کہا کہ نہیں, اس سب جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایک ہی مغلیہ حکومت ہے اور وہ محبان اہل بیت علیہ السلام کی ہیں, لہذا ہمارا فرض بنتا ہے. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہمارا کام یہ ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے, بقیہ نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ علی اور فرزند علی کے سپرد کیا جائے. بہرحال شاہ تہماسب کی بہن رضیہ سلطانہ, انہوں نے اپنے چند نامحرموں چند محرموں کے ساتھ جو ان کے مشاور بھی تھے ایک خصوصی محفل کا انعقاد کیا, دعوت دی ہمایوں کو, اور اس محفل میں خود شاہ تہماسب کی بہن نے گفتگو کا آغاز کیا. گفتگو کا آغاز ایک رباعی سے کیا کہ جس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ ہم دل و جان سے اولاد علی کے غلام ہیں, ہمیشہ علی کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں, چونکہ ذات علی سے اثرار ولایت ظاہر ہوتے ہیں اس لیے ہماری زبانوں پر ناد علی کا ورد رہتا ہے. یہ جملہ کہہ کر رضیہ سلطانہ نے کہا کہ دیکھو ہم تمہاری حکومت کو بھی بچائیں گے اور اس کو موروثی حکومت میں بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جتنے بھی تمہارے ممالک محروسہ ہیں، تمہاری سرحدوں میں جتنے بھی علاقے ہیں، ان علاقوں کے ممبروں کو آئمہ معصومین علیہ السلام کے منقبت خوانوں سے مزین کرو گے، یہ وعدہ کرتے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے. دیکھیں شیعہ کے دل میں کیا تمنا ہے. آپ دیکھیں دعائے افتتاح پورا ایک درد ہے مومن کا، ایک درد ہے کہ پروردگار، بڑا قلق اور صدمہ ہوتا ہے، بڑا خیال آتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ 124,000 انبیاء آ کر چلے گئے، آخری نبی رحمت للعالمین، ایک کے بعد ایک آئمہ آ کر چلے گئے، بارہویں امام آئے ہیں ہمارے دور میں، تو ہم وہ پردہ غیبت میں، بڑی بدنصیبی ہے پروردگار، تو ان کے ظہور میں تعجل فرما تاکہ، اب یہ جملہ میں وہاں سے نقل کر رہا ہوں، تاکہ اہل بیت کے مصائب کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو غم ہے، رنج ہے، صدمہ ہے، جس غم کے آگے ہم ہر غم بھول جاتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب کے آگے ہمیں ہر مصیبت ہیچ نظر آتی ہے، پروردگار اس رنج و غم اور ہم اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے اسے بھیج دے، تاکہ ہمارے سینے میں اور دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھ جائے، اور ہمارے سینے اور آنکھیں، ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں، ہمارے دلوں کو چین و سکون قرار آئے، اور ان کے ظہور پرنور سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. تو یہ شیعہ کا یہ ایک ہی تمنا ہے. تو اب ہمایوں کہتا ہے کہ میرا تو پورا بچپن ہی اسی ماحول میں گزرا ہے، میرے دل میں بچپن ہی سے محبت اہل بیت علیہ السلام موجود ہے، لہٰذا اسی لیے فلاں فلاں نے میرے ساتھ دشمنی کی اور میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور مجھے اس منزل پر جو پہنچایا ہے، یہ حب علی ہی کی جرم میں ہے. بہرحال جو ہے وہ خلاصہ یہ کہ 10,000 سوار دے کر ہمایوں کو جو ہے وہ رخصت کیا شاہ تہماسب نے. بہرحال بہت کم عرصہ ملا، شاہ ہمایوں کو بہت ہی کم موقع ملا، لیکن اس کم عرصے میں اس نے ایک سنت حسنہ جاری کی، اور وہ سنت حسنہ یہ ہے کہ ایک زمرد کا تازیہ نکلا کرتا تھا جو اسی بادشاہ ہمایوں سے منسوب ہے، یہ اس کی سنت حسنہ رہی، جب تک کہ اس میں شاہان محبان اہل بیت جونپور میں حاکم رہے، اس وقت تک یہ زمرد کا تازیہ نکلتا رہا. بہرحال جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عین حقیقت ہے کہ دور کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، لہذا زمانے نے کرون بدلی اور اکبر بادشاہ کا دور آیا، حالانکہ یہ سب ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، لیکن اکبر کے دور میں ہوا یہ کہ جس حکومت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب محافل و مجالس اور تعزیہ داری یہ چیزیں ہو رہی تھیں، یعنی ہمایوں کے دور میں بھی مجالس ہوا کرتی تھی، تعزیہ داری ہوتی تھی، تعزیے نکلتے تھے، جلوس ہائے عزا ہوتے تھے، گھروں میں مجالس ہوتی تھی، اسی طرح بابر مرزا کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن جب اکبر کا دور آیا ہے تو چاروں طرف سے شیعہ کافر ہیں کہ نعرے بلند ہونے لگے. یعنی تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ عجیب ہے یہ، اور قرآن کی آیت یہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ. یہ ایک مارک ہے، حق و باطل ہے، یہ کشمکش ہے، وَعَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا أَسَعَى، جس نے کوشش کی، جس نے ہمت کی، جس نے قوت اور طاقت حاصل کی اور اللہ کی دیوی قوت و طاقت اور نعمتوں کو استعمال کیا، اللہ اس کا ساتھ دے گا. لیکن جس نے سستی کی، کاہلی کی، مصلحتوں کا شکار ہوا، غیرت کے بجائے بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، دین اور مذہب اور ایمان اور عقائد اور قوم کو بچانے کے لیے اپنے خود کو بچانے کے چکر میں رہا، تو پھر وہاں جو ہے وہ سوائے دنیا اور آخرت کے گھاٹے کے کچھ اور نہیں ملتا ہے، سوائے ذلت و رسوائی اور شکست و حزیمت کے کچھ اور نہیں ملتا ہے. بہرحال نوبت یہاں تک پہنچی کہ اگرچہ بابر کے دور میں فوج میں بڑی تعداد ہے شیعوں کی، لیکن اس کے باوجود بہرحال جو ہے وہ وہابی فکر، نجدی فکر، دشمنان آل محمد کے افکار و نظریات کے حامل عمرا اور سربراہوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ ہمیشہ سے غالب رہے ہیں. لہذا انہوں نے فضا اس طرح کی بنا لی کہ اکبر بادشاہ ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا، اور نوبت یہاں تک آئی ہے کہ شیعوں پر عرصہ حیات تنگ ہوا ہے، شیعہ ہونا جرم قرار پایا ہے، سرکاری یا شرعی سطح پر تو نہیں لیکن عموماً جو ہے رویہ یہی رہا. لہذا شیعوں کا قتل بھی شروع ہوا، اور یہاں تک کہ انہیں بتایا یہ گیا ہے کہ کم سے کم سزا یہ ہوتی تھی، یا قتل یا ہمیشہ زندان میں ڈال دیا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھیے قدرت کا کرشمہ کہ بہرحال شیعہ سنی تو دونوں تھے، فوج میں بھی تھے، دربار میں بھی تھے اور سلطنت میں بھی تھے. ہوا یہ کہ یہ ان تمام چیزوں سے اکبر پریشان ہو گیا، حکومت کرنا چاہتا تھا. ہمارے موجودہ دور کے زمانے میں یہ کہ حکمران حکومت کرنا ہی نہیں چاہتے سوائے نوکری اور چاکری کے، ان کی زندگی کا اور مقصد نہیں ہے، نہیں معلوم کس کا دودھ پیا ہے اور باپ کی کون سی غذا کھائی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ حکومت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے. ان کی زندگیوں کا مقصد صرف نوکری اور چاکری ہے، شیطانی طاقتوں کی اعلی کار بننا. اکبر بادشاہ نے کہا بالآخر میں حکومت کرنی ہے، حکومت اس طرح تو نہیں کی جا سکتی، جس عوام پر حکومت کروں وہ عوام آپس میں لڑتے رہیں، کٹتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہوتے رہیں. اب آپ دیکھیے اس موجودہ دور حکومت میں صرف 10 دن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں صدر مملکت کی حکومت ہے، اس سے پہلے بھی ایسا لگتا ہے کوئی حکومت نہیں، حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. اور عاشور کے بعد سے بھی آپ دیکھ لیجئے یہ حکومت کرنے کے طریقے نہیں ہوتے ہیں. لہذا اکبر نے جو ہے وہ سب کو جمع کیا اور ایک مکسر بنایا ہمارا، آپ جانتے ہیں کہ دین اکبری کے نام سے. ادھر دین اکبری سلطنت اکبری میں نافذ ہوا، ادھر جو ہے وہ نہ کوئی شیعہ رہا نہ کوئی سنی، پھر وہی نارمل حالات ہو گئے. کرو کتنا ظلم و ستم کرو گے، خدا کی خدائی کو کہاں تک چیلنج کرو گے، یہ خدا کی قدرت ہے. اور بہرحال ایک سانحہ یہ جو پیش آنا تھا پیش آیا، بہرحال اس کا دور بھی گزرا، جہانگیر بادشاہ کا دور آتا ہے. جہانگیر بادشاہ کے دور میں بھی مجموعی طور پہ صورتحال یہی تھی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہی فوج میں بھی بکثرت شیعہ افسران موجود ہیں، سپاہی موجود ہیں، دربار میں بھی عمرا وغیرہ موجود ہیں. یہاں تک کہ جہانگیر کی تاریخ زندگی میں یہ لکھا ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ جہانگیر کے شاہی محل میں شیعہ خواتین اندر موجود تھی، اور بکثرت ایرانی خواتین موجود تھی. اب میں جملہ سپرد کر رہا ہوں بہت ہی قیمتی ہے اسی کتاب سے، کہ ان تمام کا مقصد ایک ہی تھا، جیسے شاہ تہمہ صاحب اور ان کی بہن کا مقصد ایک ہی تھا، اگر یہ مقصد ہمارے بھی پیش نظر رہا تو ہم اسی طرح زندہ رہیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمیشہ کی طرح شکست کھاتے رہیں گے، ذلیل و خوار رہیں گے۔ یہ جو فوج میں تھے، یہ جو دربار میں تھے، خواتین اور مرد شیعہ حضرات، ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو اسلام کا حقیقی مزاج تشیع ہے، فکر تشیع ہے، آثار تشیع ہے اور مزاج تشیع ہے، وہ پہنچایا جائے جس میں علم بھی ہو، سنجیدگی بردباری بھی ہو، بصیرت بھی ہو، محبت بھی ہو، اعلی ظرفی بھی ہو، محبت ہو، اخوت و برادری کے نعرے کے ساتھ، اور جہاں کہیں بھی تعصب ہو وہاں جو ہے وہ بغیر چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیے ہوئے اسے تحمل کرنا، برداشت کرنا اور ایک مناسب وقت کا انتظار کرنا۔ خدا دیکھے نا، خدا ہمیشہ سے اللہ تعالی کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ اس نے مہلت دی ہے، اگر یہ مہلتیں نہ ہوتی تو یقیناً ہم بھی نہ ہوتے، ہر گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ لہذا وہ انہوں نے دربار وغیرہ میں اس حد تک اثر ڈالا کہ شیعوں کے خلاف جو فضا تھی وہ قدرے نرم ہوئی، اور بہرحال بہت اچھا ماحول ہوا۔ لیکن جہانگیر کے دور میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا آگرہ کے حوالے سے۔ اس دور میں اور علماء کے ساتھ ساتھ ایک عظیم متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، عالم و فاضل شخصیت قاضی نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ الفاظ ہیں کہ دربار میں بھی کھلے عام ان سے مناظر کرتے تھے وہابی علماء۔ میں لفظ سنی کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ لفظ شیعہ اور سنی جو ہے یہ استعمار کی اصطلاح ہے، یہ مذہبی اصطلاح نہیں ہے۔ لہذا جو نجدی اور وہابی اور ابن تیمیہ کی فکر کے حامل علماء تھے وہ مناظرہ کرتے تھے اور ہمیشہ شکست کھاتے تھے، اور وہ یہ کہ کھسیانی بلی، موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر ایک رسالہ لکھا، ایک نارمل رسالہ تھا، ایک علمی رسالہ تھا، کہیں سے ان علماء کو بھنک پڑ گئی، آدمی کو بھیجا ان کے گھر چھپتے چھپاتے، کیونکہ ان کا تو کام یہی ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے جو چھوٹی چھوٹی دراڑیں ہوتی ہیں وہاں سے یہ نقب زنی کرتے ہیں، اور نقب کے لیے عقب ضروری ہے، یہ سامنے نہیں آتے ہیں۔ لہذا علی کے سینے پر بھی جو سرہ زرہ سجتی تھی وہ سینے پر نہیں بلکہ پشت پر سجتی تھی۔ لہذا یہ وہ شخص گیا، ان کا رسالہ اٹھایا، اور یہ اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں حقیقت میں تھے چور، رہزن۔ انہوں نے آپ کے رسالے میں کہیں بیچ میں مناسب جگہ پر سلیم چشتی کے جو جہانگیر بادشاہ کے مرشد تھے، بلکہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ روایات کے مطابق سلیم چشتی جیسے مرشد کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر بادشاہ پیدا ہوا، اس لیے اس کا پورا نام جو ہے وہ سلیم آتا ہے، سلیم جہانگیر بادشاہ۔ تو لہذا جو ہے وہ رسالہ جہانگیر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، اس نے جو دیکھا تو اب الفاظ ہیں کہ غصے کے مارے آگ بگولا ہو گیا۔ علماء کی کمیٹی بنائی، قاضی نور اللہ شستری مرحوم کو بلایا گیا، شہید کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ کہیں سے اضافہ ہوا ہے، میں نے نہیں لکھا، لیکن تحریر کو بھی چیک کیا گیا اور جو روشنائی سیاہی تھی اور قلم کی نوک پلک، الفاظ کی جو بناوٹ اور ساخت تھی، سب کچھ دیکھا گیا، کہا کہ نہیں، یہ آپ ہی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے. لہذا علماء نے بالاتفاق جو ہے وہ قتل کا فتویٰ صادر کیا. پہلے آپ کو کوڑے لگائے گئے، اتنے کوڑے مارے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر آپ کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے، اور جب دیکھا کہ ابھی رمق باقی ہے تو تلواروں سے آپ پر وار کیے گئے، اور اس طرح آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش یہ کہہ کر جنگل میں پھینکوا دی کہ اگر کسی نے دفن کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی مستوجب قتل قرار پائے گا. اب تاریخ سے، میں اسی تاریخ سے الفاظ نقل کر رہا ہوں بطور امانت، کہ لاش تو جنگل میں پھینکوا دی، لیکن پورا جنگل اس شہید کی خون کی مہک سے معطر ہو گیا. حیدری. لہذا اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. لہذا کچھ سادات کہ جن کا تعلق آگرہ سے تھا، آگرہ کے ساداتوں کو جب خبر ملی تو وہ فوراً دوڑے. ان میں سید راجو کا نام جو ہے وہ خاص طور پہ لیا گیا ہے. سید راجو کہ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، جنگل میں پہنچے اور اس شہید بزرگوار با عمل متقی پرہیزگار شہید عالم دین کے سر مبارک کو اپنے زانو پر رکھا اور گریا کرنا شروع کر دیا، گریے پر گریا. ادھر گوالیار میں ایرانی سردار تھے جناب سیدہ کونین مادر حسنین حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام، خواب میں آ کے بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا، میرا فرزند قتل کر دیا گیا ہے اور تو سو رہا ہے. گوالیار کا یہ ایرانی سردار اپنے لشکر کے ساتھ کچھ سپاہ کو لے کر جو ہے وہاں جنگل میں پہنچا، اور ادھر رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہانگیر بادشاہ کے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں میرے فرزند کو قتل کیا اور اب دفنانے بھی نہیں دیتا ہے. سوچئے کہ جب ایک سید عالم دین جس کی رگوں میں خون حسین ابن علی ہے، جب وہ حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن بے سر لاشا پڑا ہوا ہوگا، تو اس وقت رسول خدا ان آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ و زکریہ اور ادریس کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جن کی تمام مشکلات انہی کے نام سے حل ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ انہی میں نام ہے، انہی کے نام نامی سے توبہ قبول ہوئی تھی. بہرحال پہنچے، سید بزرگوار کو دفن کیا گیا اور پھر شہید سالس کے نام سے. لیکن خدا کی قدرت کبھی بھی بانجھ نہیں ہوتی ہے. یہ ہم بانجھ ہو جاتے ہیں فکری طور پہ، ارادے کے طور پہ، فیصلے کے حوالے سے، اٹھنے کے حوالے سے، قیام کے حوالے سے، یا اور دوسرے حوالوں سے، اجتماعی وحدت نہ ہونے کی وجہ سے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صبر اور رابطہ مومن کی علامت اور نشانی بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اصبروا وصابروا میں سارے جو ہے وہ علمی اور ظریف نکات ہیں. اے ایمان والوں، اب دیکھیں خطاب بھی ایمان والوں سے، نماز جمعہ کی آیت بھی مومنوں سے خطاب والی ہے. اے مومنوں، اللہ کے انصار بنو، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم کے انصار بنے تھے، اس میں بھی مومنوں سے مخاطب ہے. اور یہاں ایسا لگتا ہے جیسے
جیسے لشکر شام کی طرح جو ہے وہ انصار وہ بنے ہوئے، جس طرح امام علیہ السلام کے دور میں خوارج بنے ہوئے تھے یا لشکر شام بنا ہوا تھا، اور شیعوں کی یہ حالت تھی کہ امام علیہ السلام فرماتے تھے خدا کی بارگاہ میں کہ اے کاش کے ادھر کے 10 چلے جائیں اور ادھر کا 1 آ جائے۔ یہ جو ہے وہ ہماری صورت حال ہو جاتی ہے۔ تو خدا کی قدرت ہو، ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، خدا کی حکمت و تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ لہذا مہر النساء، بادشاہ جہانگیر کی زوجہ کہ جن کا بعد میں نام پڑا نور جہاں، پکی خاندانی شیعہ، اور جہانگیر پکا جو ہے وہ سنی العقیدہ، تو لیکن کبھی بھی ان میں جو ہے وہ کوئی زور زبردستی وغیرہ بحث و مباحثہ اور تلخیاں کبھی بھی نہیں ہوئی، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ اب نور جہاں کہ اللہ کی رحمت و مغفرت اس کی پاک و پاکیزہ روح پر نازل ہو کہ انہوں نے ایک خاص دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں ان تمام علماء اور مفتیوں اور قاضیوں کو کہ جنہوں نے قاضی نور اللہ شستری شہید رحمت اللہ علیہ کے قتل کا فتویٰ صادر کیا تھا، انہیں دعوت پر بلائے۔ دیکھیں یہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم تو پوری دنیا میں پاکستان سمیت، شہر کراچی سمیت جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ شکار ہیں، حکمت کی ضرورت ہے، جذباتیت سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور امام علی علیہ السلام نے بھی دیکھے جذباتیت کی کس طرح نفی کی کہ وصیت میں لکھا کہ دیکھو اگر میں انتقال کر جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو یہ کہتے ہوئے کہ مولا کائنات ولی خدا داماد رسول کو قتل کر دیا گیا، بے گناہ لوگوں کا خون نہ بہانا۔ یاد دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے، جنازے اٹھائے جاتے ہیں، کس طرح بے گناہ لوگوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کیا جاتا ہے، آپ اس کو اس سے ملائیے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ کر کہ علی کو قتل کر دیا گیا، لہذا بے گناہ لوگوں کو آبادی میں کوفے میں قتل کرنا شروع کر دو، ایسا مت کرنا، علی اجازت نہیں دے گا۔ علی تو کھلے عام تبرے کی اجازت نہیں دیتا تھا، آپ کے دربار میں معاویہ پر تبرہ کیا جا رہا تھا، روک دیا، کہا کہ تم یہاں پر کرو گے، شام میں مجھ پر تبرہ کیا جائے گا، اور میں ولی یہ خدا ہوں، اس کا گناہ بھی تمہارے سر آئے گا، خاموش رہو، حکمت سے کام لو، صبر و تحمل سے کام لو، اپنے کردار کو ایسا صحیح کر دو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور خود دربار شام میں علی اور اولاد علی اور اصحاب علی کے جو ہے وہ
نعرہ
حیدری، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا ہوا یہ کہ جب وہ خوب جو انہوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اس کے بعد پھر مشروبات کا سلسلہ ہوا، تو وہ پھر نور علی نور ہوا، بالکل ہی سست پڑ گئے۔ یہ کتاب کے الفاظ ہیں کہ بالکل سست پڑ گئے، حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں رہے، تو پھر نور جہاں کے اشارے سے وہ غلام ننگی تلواریں سوتے پردے کے پیچھے سے جو نکلے ہیں، اور انہوں نے نپے تلے وار کی اور سب کو ہی اس شہید کے قتل کی سزا دی، اور دریائے جمنے میں ان کی بڑی خاموشی کے ساتھ لاشیں بہا دی گئی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد یہی دور آگے بڑھا، اورنگزیب کا زمانہ آیا۔ اورنگزیب کے بارے میں صاف لکھا ہے کہ انتہائی کٹر متعصب شیعہ دشمن تھا۔ اب یہاں وہ الفاظ ہیں تاریخ کے کہ شیعہ ہونا شرعی طور پر جرم قرار پایا اس کے دور میں، اورنگزیب کے دور میں، اور ہندوؤں پر ٹیکس کی بھرمار کر دی گئی، اور شیعوں کا قتل عام شروع ہوا. لہذا شروع میں جو ہے وہ ہجرتیں شروع ہوئی, تقیہ شروع ہوا ہندوستان میں, اور پھر جو ہے وہ شیعہ در بدر ہوئے. لیکن یہ عام شیعوں کی بات ہے. جو فوج وغیرہ میں تھے اور دربار میں تھے وہ اسی اپنے شاہانہ انداز میں اسی طرح رہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فوج والے شیعہ ہوں یا دربار میں جو عمرا وغیرہ تھے, انتہائی قابل اور باصلاحیت افراد تھے, اور یہ بادشاہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہوں ان کے ہر دور اور ہر زمانے میں صرف دو کام تھے. ایک تو حکومت کے وفادار ہوتے تھے, بے وفائی نہیں پائی جاتی کیونکہ خون پاک و پاکیزہ ہے, اور کیونکہ ہمارے جد اعلی جد امجد اور پہلے معصوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی علامت اور نشانی ہی یہی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں چاہے ان کے ماں باپ کافر ہوں یا مومن, امانت کا خیال کرتے ہیں واپس کرتے ہیں چاہے امانت رکھوانے والا مومن ہو یا کافر, وعدہ پورا کرتے ہیں باوفا ہوتے ہیں چاہے وعدہ جو ہے وہ کافر سے کیا ہو یا مومن سے. لہذا یہ وفادار رہے, اپنا کام کرتے رہے, اور شیعوں کے تحفظ اور بقا کے لیے جو ہے وہ اندر جو ہے وہ کام کرتے رہے. تو اب جو ہے وہ دور اس طرح کا آیا, بڑی تیزی کے ساتھ کفر کے فتوے لگائے گئے, اور اورنگزیب بادشاہ نے جلوس اعضا پر, مجالس اعضا پر اور تعزیہ داری پر مکمل پابندی لگا دی. اس پوری سلطنت میں سرکاری طور پہ منع قرار دے دیا گیا, اور کہا گیا کہ ایک شہر کا نام لکھا ہے کہ اس شہر میں جو ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر شیعہ سنی کے درمیان فساد ہوا, بہت کثرت کے ساتھ دونوں طرف کے افراد مارے گئے ہیں. لہذا جو ہے وہ آج سے جو ہے وہ محرم کے دنوں میں مجالس عزا, جلوس ہائے عزا اور تعزیے پر پابندی ہے. یہ ہو گئی. لیکن جب یہ پابندی ہو گئی تو اب جو گھروں میں تعزیے رکھے تھے وہ بڑھا دیے گئے. ایک ضعیفہ مومنہ کا تذکرہ لکھا ہے کہ وہ ضعیفہ مومنہ ہر سال وہ جو اس کا دن آتا تھا اور وقت آتا تھا رات کا, وہ تعزیہ لے کر وہ معین چوک پر پہنچ جایا کرتی تھی. تو اس شاہی آرڈر کے باوجود یہ ضعیفہ مومنہ اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا تعزیہ لے کر رات کے وقت اس چوک پر پہنچ گئی اور موم بتی جلا دی اس نے. اب ہوا بھی چل رہی ہے, موم بتی بھی ٹمٹما رہی ہے, لیکن روشنی آ رہی ہے, اور وہ تعزیہ کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے. لوگوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو کیوں اپنی جان ضائع کرتی ہو, سوائے گردن زدنی کے کوئی اور سزا نہیں ہوگی, لیکن وہ بالکل خاموش, کوئی جواب نہیں دے رہی ہے. ایک چپ سو کو ہراتا ہے. یہ ہے قاعدہ, خاموشی سے کام کریں. ضعیفہ بیٹھی رہی, بادشاہ کو اطلاع دی گئی, اورنگزیب سپاہیوں کے ساتھ آیا, اور وہ الفاظ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ انتہائی غصے کے عالم میں اپنی سواری سے اترا ہے اور اس ضعیفہ کی طرف چلا ہے. اب الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی تعزیے کے قریب پہنچا وہ نرم پڑ گیا. ضعیفہ تعزیے کو دیکھی جا رہی ہے, نظر اس کی ہٹتی ہی نہیں ہے. یعنی کئی لائنیں ہیں اس واقعے کے حوالے سے, کئی عبارتیں ہیں, ان میں بار بار اس لفظ کی تکرار ہے کہ ضعیفہ مومنہ کی نگاہیں تعزیے سے نہیں ہٹ رہی. اور اب بادشاہ جو ہے وہ ایک نظر ضعیفہ پر ڈالتا ہے, ایک نظر تعزیے پر ڈالتا ہے. تو جبکہ حالت یہ ہے کہ بادشاہ کی سگی بیٹی شیعیت کا اعلان کر چکی ہے اور اس کا سگا بیٹا اس کا اپنا بیٹا بادشاہ ہے معظم شیعہ اس میں اشری عقیدے کا حامل ہے. یہ برکتیں آئی کہاں سے؟ شیعوں کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے.
اللہم
صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ شیعہ درمیان میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جو مہاجرین و انصار کے درمیان صیغہ اخوت قائم کیا، علی بن ابی طالب نے ہمیشہ اس کی لاج رکھی، بقیہ ائمہ معصومین علیہ السلام قتل ہوتے رہے، زہر سے شہید ہوتے رہے، زندانوں میں جاتے رہے، لیکن معاشرے میں ہر جو مرض پیدا نہیں ہونے دیا اور ہمیشہ اختلاف و انتشار کی مذمت کرتے رہے، اتحاد اور وحدت بین المسلمین کو، جو آج وحدت مسلمین جو ہماری خود ہماری شیعہ تنظیم ہے اس کا نعرہ ہے اور کئی پروگرام کر چکے ہیں، اس کو احیاء کرنے کی ضرورت ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو علامہ ساجد علی نقوی صاحب نے بھی کتنی کوششیں کی ہیں اور کتنا بہترین ماحول پیدا کیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ زمانہ کروٹیں لیتا رہتا ہے، لہذا وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اپنے اندر بھی اور باہر بھی. لیکن آپ دیکھیں اس کی برکت یہ نکلی کہ وحدت قائم رہی کسی بھی سطح پر صحیح. اور اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ضعیفہ کو اسی طرح چھوڑ کر اپنی سواری پر سوار ہوا اور دربار پہنچ گیا. اب آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نا تو سہارا ہوتا ہے. البتہ قرآن اس منطق کی نفی کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے مثنا و فرادا. اب اگر تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا تو تم اکیلے ہی قیام کرو، ایک کا انتظار کیوں کرتے؟ وہ ایک بننے کا امتیاز تم خود کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ لہذا وہ مومنہ ایک ہو گئی، اس کے بعد تاریخ کے الفاظ آپ کے سپرد کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر لوگوں کو ہمت ہوئی. ایک ضعیف خاتون ہے، قوم کو حوصلہ دیا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھروں سے تعزیے نکلنا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ مجلسیں بھی شروع ہوئیں، جلوس بھی نکلے، یہاں تک کہ اس کے بعد عید زہرا آئی تو وہ بھی منائی گئی. حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. لہذا وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر انسان ایک تاریخ رقم کرتا ہے، چاہے وہ تاریخ اس کی اپنی زندگی کی ہو، اپنے گھر والوں کی ہو، اپنے خاندان و کمیونٹی کی ہو، یا اگر وہ بہت بڑی ہمت کا مالک ہے، بہت بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، تو وہ صرف اپنے گھر اپنے خاندان و کمیونٹی نہیں بلکہ واقعا معاشرے میں ایک تاریخ رقم کرتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان ایک تاریخ لکھ رہا ہے، اگرچہ فرشتے اس کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، لیکن جو انسان خدا داد صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ بھی تاریخ لکھتا ہے. جیسے اس دور اور اس صدی کی عظیم شخصیت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الخمینی نے ایسی تاریخ لکھی ہے کہ اس تاریخ کا ایک ایک جملہ سنہری سے سنہری تر ہوتا چلا جا رہا ہے. حقیقت ہے مگر دنیا کی حقیقت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، عین حقیقت بنتا چلا جا رہا ہے. اور واقعا اس روح اللہ کا انقلاب ملت اور قوموں کے اندر روح اللہ یعنی اللہ کی روح ڈال رہا ہے یہ انقلاب.
نعرہ
حیدری،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بس ایک جملہ کہہ کر جائے وہ میں اللہم صل علی محمد و آل محمد. مصائب کی تمہید کے طور پر جو ہے وہ ایک مطلب عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ نہج البلاغہ میں ایک سے زیادہ خطبوں میں, چاہے وہ تین چار خطبوں ہی میں موجود جملے ہوں, اسی طرح آپ کے جو حکمت آمیز کلمات ہیں ان میں بھی, اور جو آپ کے مکتوبات ہیں ان میں بھی کچھ مشترک جملے, اس میں ایک پیغام دیا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو یاد رکھو, یاد رکھو کہ اگر کسی بھی دور کی قوم اور ملت دشمن کی جانب سے ہونے والی جسارتوں اور حملوں کا جواب نہ دے اور قوم ستم پذیر ہو جائے, جو آغا جواد نقوی پہلی مرتبہ انہوں نے واقعاً ایک عالم دین کی زبان سے اور ان کی کتابوں میں ہم نے یہ جملہ سنا, بہت واضح اور کھل کر انہوں نے کہا بھی اور لکھا بھی کہ امام علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جس قوم پر بھی جسارتیں ہونے لگیں, حملے بڑھنے لگے اور وہ قوم ستم پذیر ہو جائے, یعنی ظالم تو ظلم کر رہا ہے مگر اس ظالم کو ظلم کرنے کی شہ بھی اس وقت ملتی ہے کہ جب مظلوم اپنا دفاع نہ کرے, خاموش ہو جائے, بے دست و پا ہو جائے, اپنا دفاع نہ کرے. لہذا یہ جو ساری تحریکیں ہیں, یہ جو قیام ہیں, ان کا اصل مقصد یہی ہے. نشتہ پاک میں جو 25 مارچ کا جو جلسہ ہوا, یا اسلام آباد میں شیعہ علماء کونسل کا ہوا, یا اسلام آباد میں ایم ڈبلیو ایم کی طرف سے ہوا, یا اور دوسرے, اس کا مقصد کیا تھا؟ قوم کو زندہ کرنا, بیدار کرنا اور ایک حرکت پیدا کرنا, قدم بڑھانا, آگے بڑھنا, دفاع کا شعور پیدا کرنا. اور آپ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ باہر اور اندر کے دشمن بوکھلا گئے, پھر اندرونی سازشیں شروع ہوئی. ہم نے سازشوں سے مرعوب تھوڑی ہونا ہے, اگر سازشوں سے مرعوب ہونا ہو, ظلم و ستم سے مرعوب ہونا ہو, تو پھر تو ہم تو کچھ بھی نہ کریں, کچھ نہیں کریں گے, ان کا یہی مقصد ہے, پھر ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا کرتے ہیں اور ان کے سارے کیے پر پانی پھر جاتا ہے. لہذا عرض یہ ہے کہ دیکھیں ظلم و ستم کا آغاز ہوتا رہا ٹھیڑی کے واقعے سے لے کر یہاں تک, لیکن اب ہماری ماؤں بہنوں پر گھروں میں گھس کر, یا باپ اپنی بیٹی کو اسکول لے کر جا رہا ہے, یہ سلسلے شروع ہو گئے. امام علیہ السلام کے دور میں جب ظاہری چوتھی خلافت تھی تو ایک غیر مسلمہ کے پاؤں سے پازیب لے گئے تھے, نامرد سپاہ امیر شام کی, تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی مومن مسلمان غیرت کے مارے مر جائے صدمے کے مارے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اب ہماری مومن ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں, یہ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے حکومت؟ آپ دیکھ لیں, یعنی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ سیاسی حوالے سے, نہ مذہبی حوالے سے, کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی حکومت کی ریٹ قائم نہیں ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جملہ کہا کہ حکومت قائم ہوتی ہے تو ماہ مبارک رمضان میں سنگینوں کے زیر سایہ عبادتیں ہوتی ہیں یا اس طرح عزاداری ہوتی ہے. ہم تو نہیں چاہتے اس طرح کی عزاداری. یہ عزاداری یعنی در اہل بیت, فرش عزا ہے یہ اہل بیت کا. لہذا ہم کبھی بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہیں. آپ 12 مہینے کیا کرتے ہیں, کیوں نہیں آپ جو ہے وہ آپریشن کرتے ہیں, شہر کراچی ہو, دوسری جگہ پر آپ فوج لے کر آتے ہیں, شہر کراچی میں فوج کیوں نہیں آتے؟ اگر حکومت حکومت نہیں کر سکتی ہے, اگر حکومت کرنا ہے تو کریں, نہیں کر سکتے تو فوج کے حوالے کریں. مصر میں کیا ہوا؟ لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ تمہید مصائب ہے. بالآخر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا, بالآخر پوری قوم نے ایک مرکز پر جمع ہونا ہوگا, لیکن مرکز کی پرستش نہیں کرنی ہے. میں تو صرف میم رے کاف زے کہہ رہا ہوں, کوئی معین و مشخص نہیں کر رہا. بالآخر قوم فیصلہ کرتی ہے, قوم کا ارادہ, قوم کی نیت اور قوم کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی سرزمین میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت اگر عوام ہو تو وہ کل انعام ہوتی ہے, پھر لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے ان کی باغیں ہوتی ہیں, منہ میں پڑے ہوئے وہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. لیکن اگر یہی لوگوں کی تعداد کی اکثریت خواص ہو جائے تو وہ اپنا فیصلہ, اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, کیونکہ وہ خواص ہو جاتے ہیں. لہذا میں یہ کہہ کر کہنا یہ چاہوں گا کہ ملت بحرین کی طرح قیام کی ضرورت ہے. شہید عسکری رضا رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں 1982-83 کے بعد قوم ایک ہوئی تھی, لیکن یہ اتفاقی اور جذباتی وحدت ہوتی ہے. اس طرح کی حقیقی وحدت ہر شہر, ہر سیکٹر اور ہر صوبے اور پورے ملک میں ضرورت ہے. اسی وحدت کی, اسی وحدت کی کہ اگر کوئی بھی شہید ہو جائے تو تمام علماء, ذاکرین, شعراء, ادبا, ڈاکٹر, وکلا, پوری قوم جو ہے وہ جنازے پر آئے. کوئی نہیں آتا, نہیں آئے, تانے مت دیں, اس کو تنگ نہ کریں. مسائل ویسے بہت زیادہ ہیں, کیوں خامخواہ آپ جو ہے وہ علماء سے بگڑتے ہیں, ذاکرین کو بگڑتے ہیں؟ ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے. اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کیوں کر رہے ہیں کہ میں آیا آپ نہیں آئے؟ مت کریں. ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے اور خود نمائی نہ کرے, تکبر نہ کرے. یہ وظیفہ اور شرعی وظیفہ ہے جو وہ انجام دے رہا ہے, خدا سے اجر لینا ہے. لہذا گریبان نہ پکڑے, کسی کے اوپر طنز نہ کرے. شہید عسکری رضا کے جنازے پر قوم جس طرح ہوئی اور پرچم عباس علمدار کے زیر سایہ سردی کے باوجود شیر خوار بچوں کو لے کر مائیں آئی ہیں, اب ہر شہید کے جنازے کا ہونا تو یہی چاہیے تھے کہ وہ ہوتا, لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو ہم تو بانج تو نہیں ہو گئے نا, اسی خدا حکیم کے ماننے والے ہیں. امام زمانہ السلام ہمارے والی و وارث ہیں, منتظر ہیں, منتظر, منتظر, منتظر. آخر کب تک فرزند زہرہ انتظار کرتا رہے؟ ملت بحرین کی طرح, ملت بحرین کی طرح اس طرح شیعہ سنی متحد ہو کر جو ہے وہ قیام کی ضرورت ہے. لیکن بس سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کی تلاوت کر کے میں مصائب کی طرف آتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. ایک شخص تھا عباد مصری. عباد مصری نے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر اعتراض کیا کہ آپ جو ہے وہ علی, حسن اور حسین کے فرزند ہیں اور آپ نے جہاد کا راستہ ترک کر دیا, جبکہ آپ کے آبا اجداد کا یہ راستہ. یہ کہہ کر 111 آیت کی تلاوت کی. میں نے 112 آیت کی تلاوت کی نا, اس نے 111 آیت, سورۃ توبہ کی 111 آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولا امیر المومنین بستر رسالت پر شب ہجرت سوئے ہیں اور رضائے الہی اللہ تعالی نے انہیں عطا کی, کیونکہ انہوں نے اپنا نفس الہی, ان کے نفس رسول, نفس الہی نہیں نفس رسول, نفس الہی کہوں گا, نفس اللہ کہوں گا تو نصیریت کی طرف آ جائیں گے, نفس رسول ہیں وہ, خدا کے حوالے کیا. لہذا تو اب امام چہارم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا عباد مصری کے سن تو جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، قیام کے لیے افراد قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے وہ افراد چاہیے جو میرے بابا کو ملے تھے کربلا والے، اور وہ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. یہ کہہ کر آپ نے اسی سورہ توبہ کی 111 آیت کے بعد 112 آیت کی تلاوت کی، کہا کہ تیری اعتراض کا جواب اسی کی بعد والی آیت میں موجود ہے. وبشر المومنین پر آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ اے رسول مومنین کو بشارت دے دیجئے، وہ مومنین کے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں التائبون. اگر کبھی کوئی گناہ غلطی سے سرزد ہو جائے تو وہ نادم و پشیمان ہوتے ہیں، بھولتے نہیں اپنے گناہوں کو، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، گریوزاری کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں کہ نہ جانے کب موت آئے اور دامن پر جو ہے گناہوں کا دھبا نہ رہ جائے، یا دل جو گناہ کا سیاہ دھبا پڑا ہے دل پر وہ سیاہ دھبا لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو. الحامدون العابدون اللہ کے عبادت گزار ہوتے ہیں. الحامدون تمام تر مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے مقابلے میں اللہ کی حمد و ثنا ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے، گلہ و شکوہ نہیں کرتے ہیں. اور الراکعون الساجدون السائحون اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہوتے ہیں. علم حاصل کرنا ہو اعلیٰ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، رزق اگر یہاں پر نہیں مل رہا ہے تو رزق کی تلاش میں زمین کو چھوڑتے ہیں، اور اگر اللہ کا دین خطرے میں ہو تو زمین پرست اور وطن پرست نہیں ہوتے ہیں. جہاں کہیں بھی دین خدا خطرے میں ہو، چاہے وہ فلسطین ہو بحرین ہو، آپ دیکھیں لیاری سے بحرین میں شیعوں پر ظلم کرنے کے لیے ریٹائرڈ فوجی افسران جا سکتے ہیں، شیعہ کیوں نہیں جا سکتے؟ شہید قائد کا درد یہی تو تھا کہ وہ افغانستان جا کر علماء سے تنگ آ چکے تھے داخلی انتشار سے، میں وہاں جا کر شہید ہونا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ تلخ حقائق ہیں، انہیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں زندگی ملے گی، عبرت ملے گی. لہذا خدا کے دین کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں، خاندان پرس نہیں ہوتے، گھر پرس نہیں ہوتے، دنیا پرس نہیں ہوتے، دولت پرس نہیں ہوتے، شہرت پرس نہیں ہوتے، صرف خدا پرس اور حق پرس ہوتے ہیں. اور حق کہاں ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی. اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے نماز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نماز قبول ہوگی تو بقیہ اعمال بھی قبول ہوں گے، دفتر اسی وقت کھلے گا. اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس وقت میں کر رہا ہوں پہلے دن سے، میری شرعی ذمہ داری ہے. اگر یہ اتار بھی دوں تو مومن ہونے کے ناطے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن اور مومنات کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور منافق مرد اور عورتوں کی نشانی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. بس یہی خرابیاں دور یزید میں آئی تھیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فساد ہے اور فساد کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ جنگ و جدال اور قتال کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. لہذا جو بھی حسینی ہیں، جو بھی عاشورائی ہے، جو بھی کربلائی ہے، مکہ اور مدینہ سے لے کر مغلیہ دور سلطنت اور آج تک میں، ہم سب کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. اور اس معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوتی ہے؟ اس میں روزگار اور معاش کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے. کوئی مدینہ چھوڑ کر آ گیا، گھر بار چھوڑ کر آ گیا یا گھر بار کو لے کر آ گیا، کسی نے مکہ چھوڑا، کسی نے بصرہ چھوڑا، کسی نے شام، کسی نے کوفہ، کسی نے کیا، کسی نے مصر، سب اپنی اپنی دنیاؤں کو چھوڑ کر یا دنیا کو بھی لے کر آ گئے اور کہا کہ آج پوری دنیا کو قربان کرنا ہے اللہ کے دین پر، اپنے مولا و آقا کی ہم رکابی میں. اپنی کیسی کیسی، نہ بھوک کو دیکھا، نہ پیاس کو دیکھا، نہ اپنے معصوم بچوں کو دیکھا. شہادتوں کے بعد جو اسیری ہے اس کو بھی نئے مد نظر نہیں رکھا, اور جان جان آفرین کے سپرد کی. اور آپ دیکھیے کہ تاریخ میں کیا کہلائے, زیارت وارثہ, انصار اللہ, انصار رسول اللہ, انصار علی, انصار فاطمہ, انصار حسن, انصار ابی عبد اللہ حسین. یہ کہہ کر ظاہر حسین کہتا ہے کہ اے کاش میں بھی کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا. یعنی گویا کہ زیارت وارثہ کے ذریعے تمام عاشقان حسین, عزاداران حسین کی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد عزاداران حسین اور محبان حسین کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں, اپنے وجود میں, اپنے معاشرے میں کربلا کو زندہ کرو. اے کاش یہ کوئی تمنا اور آرزو نہیں ہے جو کبھی پوری نہ ہو, نہیں, اپنے آپ کو بھی اس منزل پر لے کر آؤ کہ کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا پر ایمان رکھتے ہوئے ہر شہر کو کربلا بنا دو, ہر روز کو روز عاشورا بنا دو. اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کی سیرت پر عمل کرتا. تو کیا حسین کے شہید ہونے کے بعد کیا یزیدیت ختم ہو گئی, امامت ختم ہو گئی؟ امامت بھی جاری و ساری رہی اور یزیدیت مختلف شکل اور صورتوں میں جاری رہی. آج تک امام بھی ہیں اور دور یزید کے یزیدی بھی ہیں. لہذا اسی کربلا کی ضرورت ہے جو زیارت وارثہ پڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ اے کاش. اے کاش نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی بعض اوقات لعلکم کا مطلب, لعلہ کا مطلب یقین ہوتا ہے. لہذا یہاں پر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر عاشق حسین ہو تو اپنے آپ کو اسی راہ شہادت پر لے کر آؤ. لہذا اس راہ شہادت میں شہدا نے قربانیاں دیں, اور اس کے بعد جو سلسلہ آزمائش کا شروع ہوا وہ اسیران کربلا کا ہے. پہلی آزمائش یہی تھی, پہلی آزمائش یہی تھی کہ مقتل سے جب گزرے ہیں تو کوئی اپنے باپ کے لاشے کو اس عالم میں دیکھ رہا ہے, کوئی اپنے بیٹے کے, کوئی اپنے بھانجو اور بھتیجو. غزے کے ہر ایک نے اپنے ورثا, اپنے اولاد کے لاشوں کو ان عالم میں دیکھا کہ بے گور و کفن, ٹکڑے ٹکڑے لاشیں کہ جسم میں تیر پیوس ہیں, خون بہ رہا ہے, بے گور و کفن لاشیں, ارے بے سر لاشیں کہ سر نوکے نیزے پر بلند ہیں, مگر صبر و تحمل و بردباری کا مظاہرہ کیا, گریہ ضرور کیا, اور اس گریے پر تازیانے پڑتے رہے, تماچے پڑتے رہے, ارے دامن میں آگ لگی, مال و اسباب بھی لوٹا گیا, چادریں بھی لوٹی گئی, مگر برداشت, برداشت کے ساتھ کربلا سے یہ قافلہ روانہ ہوا. اور اس کے بعد, کوفے سے پہلے, جب رات ہوئی ہے نا, رات کی تاریکی میں جب انہوں نے پڑاؤ کیا, خیمے نصب ہوئے, کھانے کا آغاز ہوا, شراب پی جا رہی تھی, مگر جس صندوق میں سر حسین ابن علی تھا, ارے نور ساتے ہوا, عرش الہی تک نور ساتے تھا. اتنی اسنا میں, اسی اسنا میں ایک قدرت الہی سے, معجزہ الہی سے ہاتھ برآمد ہوا اور دیوار پر یہ لکھنا شروع کیا کہ اے قوم جفاکار, محمد پر ایمان و عقیدہ رکھتے ہوئے اس کا کلمہ پڑھتی ہو اور قیامت کے دن اس کی شفاعت مانگتی ہو, جبکہ اسی کے نواسے حسین ابن علی کو قتل کر دیا, نہیں نہیں, قیامت میں تمہاری مغفرت نہیں ہوگی, تمہیں شفاعت نہیں ملے گی. ارے جنت البقیع کی قبروں کو مسمار کرنے والوں, قازمین میں، او کربلا میں، نجف میں بم دھماکے کرنے والوں، لاکھ مسلمان کہو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، تمہاری مغفرت و بخشش ہونے والی نہیں ہے. ارے انبیاء کے جگر کو پارا پارا کیا، رسول اللہ اور پنجدے نے پاک کے دلوں کو پارا پارا کیا. عرش الہی کانپا، زمین و آسمان روئے، قیامت میں ہمیشہ تم روتے رہو گے، جلتے ہی رہو گے.
فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.